السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ شورا آیت نمبر 13 سے ہم تھوڑا اور دیکھیں گے مزید اس کی وضاحت جو پچھلا لیسن ہمارا گزر چکا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسے کہ ہم پیچھے سورہ فصلت میں پڑھ آئے تھے کہ اس میں دعوت کی بات کی گئی تھی، یعنی وہ سورہ کا جو مرکزی مضمون تھا یا پھر اس میں مخاطب کیا گیا تھا عام لوگوں کو کہ دعوت کس طرح سے دینا ہے، یعنی اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا تھا کہ عام لوگوں کو دعوت کس طرح سے دینا ہے. اور چونکہ وہ مکی زندگی تھی تو وہاں پر آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ صبر کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، کہ آپ جو ہے احسن طریقے سے لوگوں کو اس راہ کی دعوت دیں، اس راستے کی دعوت دیں، اور اگر کچھ ان کی طرف سے مخالفت ہوتی بھی ہے تو اس وقت صبر کی تلقین کی گئی. لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے سورہ شورا میں تھوڑا سا انداز مختلف ہے. یہاں پر اقامت کی بات کی گئی ہے، یعنی اقامت دین، کہ اب چونکہ ہجرت ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ ہجرت کرنے والے تھے اور وہاں پر اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آنے والا تھا، تو اب یہاں پر تھوڑا سا انداز مختلف ہے. اور اسی بنا پر اس سورے میں تمہید باندھی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز، کوئی نرالی چیز لے کر نہیں آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز لے کر آئے ہیں جو کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو ایک حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، جیسے کہ یہاں پر آیت میں بتایا گیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک ما وصینا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. آپ ان مشرکوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف سے اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. ان لوگوں میں فرقہ بندی اس وقت پیدا ہوئی جبکہ اس سے پہلے ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی وحی کا، اور اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد بازی تھی، اور ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے وہ ایسے شک میں پڑ گئے جو انہیں بے چین کیے رکھتا تھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو شرع کا لفظ آیا ہے، یعنی شریعت، دوسرا دین کا لفظ آیا ہے، پھر اختلاف کی بات آئی ہے، تتفرق فی، انہوں نے تفرقہ بازی کی، اور یہ جو تفرقہ ان کے درمیان ہوا وہ کس بنا پر ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اس کے باوجود بھی واپس میں فرقہ بازی میں پڑے رہے. یہاں پر چونکہ ہم جو کام لے کر اٹھے ہیں یا دین کی دعوت کا جو کام ہے اس کے لیے کن لوازمات کا ہونا ضروری ہے، ایک دائی کو کیسے ہونا چاہیے، یا جو بھی ٹیمز یا آرگنائزیشنز یا جماعتیں یا انسٹیٹیوشنز یہ کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں، ان لوگوں نے نظر کس بات پر رکھنی چاہیے اور ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، ان کا مقصد کیا ہو، ان کا نصب العین کیا ہونا چاہیے، تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی دین آپ کے لیے بھیجا جس کی اس نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کو، چونکہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد، اس لیے ان کے ذکر سے یہاں پر شروعات کی گئی ہے. اور اسی بات کی وصیت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کی، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین قائم کرو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، تفرقہ نہ ڈالو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب انبیاء کو دین اور شریعت دے کر تاکید کی گئی تھی کہ اس دین کو قائم رکھو، اور قائم رکھنے سے مراد ہے کہ اس کے احکام خود بجا لاؤ اور پھر تمام لوگوں پر اس کے احکام کو نافذ کرو جو ایمان والے ہیں. کچھ دین کی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم اصول کہیں گے، وہ تو بالکل بدل نہیں سکتے، وہ ایک ہیں، فکس ہیں. جیسے توحید ہے، اللہ پر، آخرت پر ایمان ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان. تو انبیاء کی پہلی دعوت توحید اور آخرت کے تعلق سے ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کی انہیں تاکید کی گئی ہو. یہ بنیادی تعلیم ہوتی ہے جو انبیاء کرام اپنے پیروکاروں کو دیتے ہیں، یا پھر ان تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر یقین رکھو. یہ بہت ہی صاف، سیدھی اور سچی بات ہوتی ہے جو کہ دی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے. اب جس کے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ اسے مان لیتا ہے، اور جو ہٹ دھرم ہوتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اتنے سارے لوگوں کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا پھر کوئی ایک ہی تنظیم ہوتی، ایک ہی آرگنائزیشن ہوتی تو اچھا ہوتا تھا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود مختلف انبیاء کو بھیجا. بعض اوقات بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء آئے. اور پھر یہاں پر جو دو الفاظ استعمال کیے گئے، شریعت اور دین. شرع کا لفظ ہے شرع، تو دیکھا جائے تو شریعت بھی دین ہی کا حصہ ہوتی ہے. دین کا لفظ بہت وسیع معنوں میں، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل حکمرانی آتی ہے، یعنی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہو. پھر انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی اپنے آپ کو بندہ تسلیم کرے اور اللہ کی بندگی اختیار کر لے. پھر دین کے معنی قانون بھی ہے، جزا اور سزا، ٹھیک ہے. پھر قانون جزا سزا کے نفاذ کی قدرت، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اس وقت اختیارات سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے. تو دین کئی معنوں میں آیا ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین رہا وہ ایک ہی دین ہے، جس میں شرک کی حرمت ہے، آخرت کے تعلق سے محاسبہ ہے، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات رکھے ہیں، قتل ناحق ہے، چوری ہے، زنا ہے، فحش وغیرہ سے اجتناب ہے. اور جو شرع کا لفظ آتا ہے، شرع یعنی شریعت، اس کا لغوی معنی تو ہے واضح راستہ متعین کرنا، یعنی ایسا واضح راستہ ہو، اتنا کلیئر کٹ راستہ ہو کہ ہر ایک کو صحیح طریقے سے وہ نظر آئے اور اس پر چل سکے. اور شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو زمانے کی ضرورتوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دو حقیقی بہنیں تھیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہم سب جانتے ہیں نہ سجدہ تعظیمی ہے، نہ دو بہنیں ایک نکاح میں رہ سکتی ہیں، اور نہ ہی مال غنیمت کو آگ آ کے کھا لیتی تھی، کیونکہ پہلے کی امتوں میں یہ بات تھی، یعنی ان کی شریعت میں یہ بات لکھی تھی کہ جو مال غنیمت ہوگا اس سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ حلال کر دیا گیا، وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، چونکہ آپ آخری نبی تھے، لہذا آپ کی اب جو شریعت لائی ہوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، چاہے حالات اور زمانے کتنا بھی بدلتے رہیں. ہاں، کچھ چیزیں ہوں گی جو فقہ کہلاتی ہیں، جس میں حالات کے لحاظ سے لچک رکھی گئی ہے، لیکن شریعت تبدیل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اور یہ حدیث آپ لوگوں کو پہلے بھی بارہا بتائی جا چکی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ کی رسول نے خود اس فرق کو واضح کیا ہے کہ تمام انبیاء اللاتی یعنی سوتیلے بھائی ہیں، ان کی مائیں یعنی شریعتیں تو الگ الگ ہیں، مگر ان کا باپ یعنی دین ایک ہی ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آگے ہوگی. تو اصول اور بنیادی احکام کا نام دین ہے، جو کہ اس میں کوئی تبدیلی شروع سے آخر تک کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا حصہ جس میں ان اصول اور احکام کی جو اس کے انڈر میں چیزیں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کا نام شریعت ہے، جو ہر دور میں تبدیل ہوتی رہی ہیں. انبیاء علیہ السلام کے دور میں، جیسے نوح علیہ السلام کے وقت کچھ اور تھا، تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کو جو شریعت ملی ہے اب اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی. ہاں، اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، جس میں تمام علماء قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد کر سکتے ہیں. اور اس میں پانچ اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے صاحب شریعت جو نبی تھے وہ نوح علیہ السلام تھے. ان پیغمبروں کو اولو العزم کہا گیا ہے کیونکہ ان کا مقابلہ بہت ہی سخت قسم کے لوگوں سے تھا. یہ لوگ بہت اولو العزمی کے ساتھ دعوت دیتے رہے, استقامت انہوں نے دکھائی, تو انہیں اولو العزم کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پانچ انبیاء اولو العزم کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. تو سب انبیاء کو دین اور شریعت دے کر یہ تاکید کی گئی تھی کہ اس دین کو قائم رکھو, اور قائم رکھنے سے مراد ہے کہ اس کے احکام خود بجا لاؤ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ بازی جو ہوئی, کیونکہ کیا کہا گیا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو بیسیکلی دو باتیں ہیں یہاں پر, ان اقیم الدین, دین کو قائم کرنا, ولا تتفرقوا فیہ, اور فرقہ بازی سے بچنا, اس کے اندر فرقہ بازی نہ پیدا کرنا. تو لوگوں کے اندر جو فرقہ بازی پیدا ہوئی یا وہ تفرقے میں پڑ گئے, تو اس کے کیا اسباب تھے؟ تو فرقہ بازی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں, اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی کمی اور کجی ہو, یا اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی باتیں ہوں جو انسانوں کو سمجھ میں نہ آتی ہوں, بلکہ فرقہ بازی کی اصل وجہ ہے اپنا اپنا جھنڈا بلند کرنے کی خواہش, آپس کی ضد, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش, یا مال اور جاہ کی طلب. یہ وہ اسباب ہوتے ہیں یا یہ وہ ریزنز ہوتے ہیں جس کی بنا پر تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے, فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے, نئے نئے عقائد انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں, نئے نئے فلسفے, نئے نئے طرز عبادت, نئے نئے مذہبی مراسم اور نئے نئے طرز حیات یا نظام حیات لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر, دین کی سیدھی راہ سے ہٹا کر لوگوں کو ٹیڑھی راہ دکھائی جاتی ہے تاکہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. تو دراصل آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں پر غیر مسلموں میں تو کیا فرقہ واریت ہوگی, ہم پہلے اپنے ہی آپ کو دیکھ لیں کہ آج ہم خود مسلمانوں میں بہت زیادہ فرقہ واریت پائی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب لوگ کام ایک ہی کر رہے ہیں, جتنی بھی جو دینی ادارے ہیں, تنظیمیں ہیں, جماعتیں ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, دیکھا جائے تو سب کا مقصد ایک ہے کہ اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے دین کو لوگوں تک, بندوں تک پہنچانا, خود اپنے مسلمانوں کی اصلاح کرنا. ٹھیک ہے, یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم یہی کام کرنا چاہتے ہیں نا. فرقہ واریت کہاں پیدا ہوتی ہے, یا آپس میں دشمنیاں کہاں پیدا ہوتی ہے, یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ذلیل کرنے کی جو مذموم صفت ہے وہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہر کوئی اپنے نام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتا ہے. اگر ہم اس بات پر نظر رکھیں کہ ہم کام کس کے لیے کر رہے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں, یقین جانیے جو بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی اپنا خود کا جھنڈا بلند کرنا نہیں چاہے گا. وہ کبھی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر نہیں کھینچے گا کہ میری دکان پر آؤ, فلاں کی دکان پر نہ جاؤ, میری دکان کا مال سب سے اچھا ہے, فلاں کی دکان کا مال خراب ہے. نہیں, اللہ کو راضی کرنے والا شخص کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. اصل تو کام جو ہمیں کرنا ہے کہ ہم کو مسائل کا حل نکالنا ہے, پرابلم کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ اس کا حل نکالا جا سکے, نہ کہ اور پرابلم کریٹ کرنے ہیں. پھر اپنی پرسنالٹی کو, اپنی ذاتی, یعنی اپنی ذات سے ہٹ کر اسلام کا کام ہمارے لیے زیادہ اہم اور اعلیٰ ہو, ہم اپنی پرسنالٹی کو شو نہ کریں, بلکہ یعنی ہمارا مقصد جو ہے کہ اسلام پھلے پھولے پھیلے, کیونکہ یہ جو کام ہے یہ بہت اعلیٰ کام ہے, بہت اونچا کام ہے, ہماری پرسنالٹی سے بہت آگے بڑھ کر یہ کام ہے. جب ہم کام کریں گے مل کر تو پرابلمز تو آئیں گے, لیکن کیا ہم کام چھوڑ دیں؟ ہم کو کام کرتے ہی رہنا ہے, کرتے ہی رہنا ہے. تو آج جتنی مخالفت اسلام کی مسلمانوں میں سے ہو رہی ہے, اتنی باہر سے نہیں ہو رہی ہے. آج مسلمان خود مسلمان کا ہاتھ روک رہا ہے, مسلمان خود مسلمانوں کے کام میں روڑے اٹکا رہا ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے آپ کو لگے گا کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, آپ کس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کیسے کام کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو آپ دیکھیں اپنا گول, اپنا مقصد, اپنا ایم ہمارے سامنے خود واضح ہو کہ ہم کام کیا کرنا چاہتے ہیں. بہت ساری فیلڈز ہیں کام کرنے کے لیے. پہلے تو اپنی صلاحیتوں کو پہچانے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت دی ہے, پھر کن لوگوں کے ساتھ میرا ذہن مل سکتا ہے اور جن کے ساتھ میں بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہوں, وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں. تو اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کام کس کے لیے کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھنا کہ کس جھنڈے تلے کام کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے جھنڈے کا لوگو کیا ہے, کس بینر تلے آپ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو دین کو قائم کرنا ہے. کیونکہ یہاں پر کیا بات کی گئی ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو اسٹیبلش کریں، دین کو قائم کریں، ولا تتفرقوا، کہ ڈونٹ بی ڈیوائڈ. دین کو قائم کرنا ہے کوئی ایک کام نہیں ہے، ملینز کام ہیں. آپ دیکھیں جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو اس بلڈنگ میں کیا صرف کوئی ایک شخص کام کرتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے پہلے آپ کو ایک کسی انجینئر سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے، کوئی آپ کو نمونہ بنا کر دیتا ہے کہ اچھا یہ بلڈنگ کیسے بنے گی، کتنا کہاں کہاں کون کون سے رومز ہوں گے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اچھا اسٹیمیشنز کیا ہے اس کے، کتنا مال لگے گا آپ کو، کتنا پیسہ لگے گا. پھر اس کے لیے مزدور ہوتے ہیں، کوئی اینٹیں لاتا ہے، کوئی ریت لاتا ہے، کوئی سیمنٹ لاتا ہے، کوئی دیواریں بناتا ہے، کوئی دیواروں پر پلاسٹر چڑھاتا ہے، کوئی الیکٹرک فٹنگ کرتا ہے. سب کے مختلف کام ہیں، اتنے سارے لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک بلڈنگ ایک گھر بنتا ہے کہ نہیں. تو ایسے دین کے کام ہزاروں ہیں. یعنی جب ہم دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور ہم دل میں عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، تو یہ دین کے کام ہزاروں ہیں. کوئی بھی ایک فیلڈ چوز کریے اپنے لیے جس میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہوں، اور کسی کے بھی ساتھ مل کر کریے. ہم سب جانتے ہیں کہ اتنی آرگنائزیشن سے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. اور یہ جو تعاون کا لفظ ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے اپنے اندر گہرے. اس کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ آپ نیکی کے کاموں میں مدد کرو ایک دوسرے کی، بلکہ آون سے نکلا ہے یہ، عین واو نون سے، کہ ایڈ پہنچانا، اور ایسی ایڈ جو کہ بہت مضبوط سالڈ ہو. تو آپ کو نیکی میں دوسروں کی مدد کرنا ہے. بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے، اب آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کس کی مدد بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اتنا سٹیمنا، اتنی طاقت دی ہو، اتنی قوت رکھی ہو آپ کے اندر کہ آپ بیک وقت کئی لوگوں کی مدد کر سکتے ہوں، تو الحمدللہ موسٹ ویلکم، یہ بھی اور بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں ہم کو اپنی دکان نہیں سجانی ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم بہت اچھے ہیں، فلاں 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 خراب ہے. تم صرف ہمارے پاس آؤ، اور اگر ہمارے پاس آئے تو تم فلاں جگہ نہیں جا سکتے. یہ تو تنگ نظری ہوئی، یہ تو ایک طرح سے فرقہ واریت پھیلانا ہوا. تو آپ کو اور مجھے کیا چیز مزید اس کام میں آگے بڑھا سکتی ہے؟ تو ہم دیکھیں گے سیرت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کام کو بڑھایا، آگے پہنچایا. اس وقت تین قسم کے لوگ مخاطب تھے، مشرکین تھے، کرسچن، یہود. تینوں اپنی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکریج کر رہے تھے، آپ کے کام کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے. اور یہ ڈسکریج کرنے والے کون تھے؟ زیادہ تر اس میں اہل کتاب تھے، حالانکہ ان کو علم تھا. اس پیغام کو پہنچانے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے تو مدد کر سکتے تھے، آپ کو ایڈ پہنچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایڈ پہنچانے کی بجائے کیا کیا کہ ان کے پاس وحی کا علم تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس میں شک اور شبہ پھیلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ڈالی. آپ جو دین پیش کر رہے تھے، جو کہ صحیح دین تھا، اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے اور لوگوں کو اس سے روکنے لگے. اور دوسری طرف مشرکین مکہ تھے جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، نہ کتاب کا علم تھا، نہ نبیوں کا علم تھا. اس کے باوجود وہ لوگ بلا وجہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے رہے. تو اصل چیز ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں، سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہے. ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دی، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ وہ درخت جو ہے اس کی مثال جو دی گئی ہے کلمۃ طیبہ کے، مثال کھجور کے درخت کی مانی ہے. یہ جو ہے شجر طیبہ جو ہوتا ہے، پاکیزہ درخت. تو درخت صرف آپ دیکھیں کہ آپ کو اوپر نظر آتا ہے، لیکن اس کی جڑیں ہیں، اس کا تنا ہے، اس کی برانچز ہیں، اس کے پھل ہیں، اس کے پتے ہیں، سب کچھ ہے. یہ سب مل کر وہ درخت بنا نا. تو ہم بھی ہر آرگنائزیشن جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم سب ایک درخت کی معنی میں دیکھا جائے. تو ہو سکتا ہے ویسٹ میں کچھ اور تنظیمیں کام کر رہی ہوں، ایسٹ میں کچھ اور تنظیمیں کام کر رہی ہوں، یا کسی ایک تنظیم نے، کسی ایک آرگنائزیشن نے کوئی ایک فیلڈ سنبھالی ہو، کوئی خدمت خلق کا شعبہ اپنائے ہوئے ہو، کوئی غیر مسلموں میں دعوت دین کا کام کر رہا ہو، کوئی اپنے ہی مسلمانوں میں اصلاح کی کوشش کر رہا ہو، کوئی لوگ قرآن کی تعلیم کو اور قرآن کے جو احکامات ہیں اس کو عام کرنے میں لگے ہوں، کوئی سنت کی تعلیم کو عام کر رہا ہو، کوئی جو فقہی مسائل ہیں اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے میں لوگوں کی مدد کر رہا ہو، تو ایسی مختلف فیلڈ ہیں، ملینز کام ہیں۔ جیسے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا ہوتی ہے اور ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اینٹ کی وجہ سے بلڈنگ قائم ہے، بلکہ ہر اینٹ اپنی جگہ بہت اہم ہے اور ہر اینٹ کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس میں تو مزید لوگوں کی ضرورت ہے اور ایسے لوگ چاہیے جو اس کو سپورٹ کریں تاکہ جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ مضبوط ہو۔ تو کتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوں، کتنے بھی لوگ یہ کام کریں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنا کام کرتے چلے جانا ہے۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو شیطان ہم کو ہزاروں طریقے سے بہکاتا ہے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتا نا کہ اللہ کے دین کا کام ہو۔ تو ہم کام کرتے ہیں، شیطان کی آرمی بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کو اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے چلے جانی ہے۔ اور یہ کام کس امید پر ہم کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ساتھ مل کر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، کسی مسجد کے تھرو بھی کام کر سکتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن کے تھرو یہ کام کر سکتے ہیں، کسی کالج کے تھرو، کسی مدرسے کے تھرو، یعنی جہاں جہاں آپ کو سہولت لگتی ہے کہ آپ کس کے ساتھ مل کر زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، تو آپ وہاں یہ کام کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مخالفت کی ویسی کسی نے نہیں کی۔ تو آپ سوچیں کہ آج خود مسلمانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو بغیم بینہ ہوں، تو علم آنے کے بعد ایک دوسرے کی مخالفت، علم آنے کے بعد ایک دوسرے سے بغض، علم آنے کے بعد ایک دوسرے سے مخالفت کرنا، یہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کا شیطان نے محاسبہ کر لیا ہو، یعنی شیطان جس پر حاوی ہو گیا ہو۔ اب شیطان جس کا دوست بن جائے تو پھر بھلا وہ کیسے راہ راست پا سکتا ہے، آپ بتائیں؟ تو اللہ نہ کرے ہم کسی کو راستے سے روکنے والے تو نہیں بن رہے ہیں، ہم بغیم بینہم کی مثال تو نہیں بن رہے آپس میں کہ کھینچا تانی، اس کو وہاں سے کھینچو، اس کو وہاں سے کھینچو، اس کو فلاں جگہ نہ جانے دو، ہماری دکان مان پڑ جائے گی، ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر یہ اہل کتاب نے کیوں اتنی بغاوت کی، کیوں اتنا بغض رکھا، کیوں اللہ کے رسول کی دشمنی پر اتر آئے؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس آلریڈی ایک بہت اچھا بزنس تھا سمجھیں، اور اس کی وجہ سے ان کی دکانیں بہت چمکی ہوئی تھی، ہر کوئی ان کے پاس آتا تھا کیونکہ کسی اور کے پاس وہ چیز نہیں تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے تو ان کو خدشہ ہوا، ان کو ڈر لگنے لگا، یہ اندر ہی اندر کانپنے لگے کہ اب تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہمارے پاس جو بزنس کی چکا چون تھی اب تو یہ سیم چیز دوسروں کے پاس بھی آ گئی ہے۔ اب ان کو لگا کہ کیا کیا جائے جس کی وجہ سے سامنے والے کی بات نہ مانی جائے اور ہماری دکانیں چمکی رہیں، چمکتی رہیں اور ہمارا بزنس فلورش ہوتا رہے۔ تو انہوں نے بلا وجہ علم کے باوجود بغاوت کی، بغض رکھا، اللہ کے رسول کی دشمنی کی اور پھر زبردستی دین میں تیر نکالتے رہے۔ جبکہ علم تو انسان کو عاجز بنا دیتا ہے، نہ کہ تکبر اور غرور اور ضد پیدا کرتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ان کی آگے آنے والی جنریشن تھی وہ بھی شک میں پڑی رہی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ فَلِذَٰلِكَ فَدُوْ۔ اصل بات یہ ہے، دیکھیں آپ، ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ کہ ان کے اندر جو بغض پیدا ہوا وہ علم آنے کے بعد ہوا، اور جو کتاب کے وارث بنائے گئے، یعنی جو اہل علم تھے اس وقت، جو اہل کتاب تھے، ان کی جو اولادیں تھیں، دیکھا جائے تو وہ لوگ بھی شک میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے جو بڑے تھے، ان بڑوں نے ان کے اندر ایسی چیزیں فیڈ کر دی تھیں جس کی بنا پر وہ بھی اپنا دل بڑا نہ کر سکے اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لا سکے۔ اور آج یہی بات ہوتی ہے کہ آج ہمارے جو بڑے ہیں وہ ایسی باتیں دل میں بٹھا دیتے ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو رہنما ہیں، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بس فلاں جگہ نہ جانا، فلاں لوگوں میں انوالو نہ ہوں، فلاں لوگوں کے ساتھ کام نہ کرو، وہ ایسے اور ایسے اور ایسے ہیں۔ تو یہ غلط چیز ہے کہ آنے والی نسل کے اندر بھی ہم شک کا بیج بو رہے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے ہم تھوڑ دلے تھے، ہمارے اندر وہ وسعت نظری نہیں تھی، ہم تنگ دل تھے، تو کیا ہم اپنی آنے والی جنریشن کو بھی وہی تعلیم دیں؟ کیا ہم جتنے جو لوگ سننے آتے ہیں ہماری بات، ہم ان کو یہ تعلیم دیں کہ اچھا بس تم ہمارے یہاں پر آتے رہنا، تم دوسری جگہ نہ جانا؟ تو یہ تو میدان کھلا ہے، یہ تو جو جہاں جڑ کر کام کرنا چاہے وہ اس میں آزاد ہے، اصل چیز ہے مل کر کام کرنا۔ نہ کہ لوگوں کو اس کام میں پیچھے ہٹانا. اور کام تو کرنا ہی ہے کسی بھی طرح سے، چاہے اکیلے چاہے مل کر ایک یونین کی صورت میں ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسلامک آرگنائزیشن سے الحمدللہ. کیا پھر یہ جو ہماری سوچ ہے تنگ دلی والی سوچ کے، اچھا یہ سب اتنے سارے آرگنائزیشن کیوں ہیں، کوئی ایک ہی ہونا تھا اور ہر آرگنائزیشن اپنے آپ کو صحیح اور صحیح راستے پر قائم قرار دیتی ہے کہ بس ہم صحیح ہیں باقی سارے استغفر اللہ غلط ہیں. کام ہمیں کرنا ہے لیکن کام تعاون علی البر و تقوی پر کرنا ہے، کہ کام میں یعنی نیکیوں میں سبقت ہوگی لیکن کسی کوئی آرگنائزیشن کوئی دینی ادارہ آپ کمپٹیشن کے طور پر نہ کھولیں. اگر جب آپ نے کمپٹیشن کے طور پر کسی کے کام کیا، مقابلے پر کام کیا، تو سمجھے ساری کوشش اکارت گئی، ساری کوشش بیکار ہوئی، کیونکہ یہ اہل کتاب نے بھی یہی کیا تھا. وہ کمپٹیشن میں اللہ کے رسول کے اتر آئے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نیچا دکھانا چاہتے تھے، مخالفت کرنا چاہتے تھے، اور ایک طرح سے اللہ کے دین کی انہوں نے مخالفت کی. تو ہم بھی اگر کوئی کام کریں تو ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ٹھیک ہے جو فیلڈ ہمیں لگتی ہے کہ جو اس فیلڈ میں ابھی لوگ اتنا کام نہیں کر پا رہے ہیں، جیسے کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہم نے کھولے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن کی تعلیم عام ہو. ہم کوئی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ سے نہیں بنانا چاہتے، اور ہمارا گول ہمارا ایم ہی یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے. جو لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ ماشاءاللہ، آپ لوگ اب 24 پارے آپ لوگوں کے الحمدللہ ہو چکے ہیں، یعنی 24ویں میں ہیں آپ سمجھے، اور 25واں پارا چل رہا ہے. تو یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کوئی ایک الگ نمایاں طور پر شو نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ سب لوگ جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن سیکھ رہے ہیں، ہمیں اس تعلیم کو عام کرنے میں جہاں پر بھی کسی کے بھی ساتھ مل کر کام کرنا پڑے، ہم ضرور ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. کوئی ہمارے ساتھ آ کر کام کرنا چاہتا ہے اس فیلڈ میں یا قرآن کی تعلیم و تدریس کرنا چاہتا ہے، الحمدللہ موسٹ ویلکم، وہ بھی ساتھ آ کر ہمارے کام کر سکتا ہے الحمدللہ. تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، نہ کہ کمپٹیشن کے طور پر نئے نئے ادارے کھولنے ہیں. نہیں، ہم کمپٹیشن کے طور پر ادارے نہیں کھولنا چاہتے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم ہر گھر میں پہنچ جائے، لوگ قرآن سے اور حدیث سے واقف ہوں، تاکہ لوگ یعنی ایسے لوگوں کو، سادہ لوح لوگوں کو کوئی گمراہ نہ کر سکے، وہ خود سے سوچنے والے بنے کہ ہاں قرآن اور سنت ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں، قرآن اور سنت کی کیا تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے گائیڈ کیا، کون سے معاملے میں آپ کی کیا رائے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہٰذا لوگ زیادہ قرآن اور سنت سے قریب ہوں. اور ہمیں بظاہر یہ لگا کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ قرآنی تعلیم سے دور ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ان کے نزدیک کوئی اہم بات نہیں ہے، اور قرآن کو صرف وہ ایک ثواب والی کتاب سمجھتے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے اسے پڑھ لیتے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوئی کہ لوگ اس کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ اس کے احکامات پر عمل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں. یہ ہمارا مقصد ہے اور کچھ نہیں، اور اس فیلڈ میں ہم سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. اور کوئی اور ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے الحمدللہ، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے. تو اصل بات ہے کہ کمپٹیشن کے طور پر ہمیں ادارے نہیں کھولنے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے. اور ہمیں ہر گھر تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہوتا ہے. اقامت دین، جیسے کہ یہاں پر کہا گیا نا، اقیم الدین ولا تتفرقوا، کہ دین قائم کرو اور تفرقہ بازی نہ کرو. تو ہمیں لوگوں کو توڑنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو جوڑنا ہے، قریب کرنا ہے لوگوں کو. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، ایک دوسرے کے سپورٹیو بنیں، لیکن ساتھ میں ہمیں کرنا کیا ہے، استقامت بھی ہمیں دکھانی ہے، ہمیں فرم رہنا ہے، کوئی ہمیں جھکا نہ سکے. تو یہ جو اہل کتاب تھے ان کا تو حال ہی خراب تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ٹھیک ہے پرابلمس تو ہیں، یعنی لوگ تو تمہارے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، اب جو اللہ کے رسول کو جو تعلیم دی گئی، فلذالک فادعوا واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم. کتنی پیاری بات ہے نا، آپ دیکھیں کہ مسائل تو آئیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کام میں آپ لگے رہیں، اس کام میں آپ ڈٹے رہیں، جڑے رہیں اور یہ کام آسانی سے ہوتا چلا جائے. نہیں، پرابلمس تو ہوں گے، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہونا ہے، استقامت دکھانی ہے. اور اگر کوئی اس راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو کیا کہنا ہے؟ کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال. وہ ہم کہتے ہیں کہ مائنڈ یور بزنس. تو یہ قرآن ہی کا جواب ہے دیکھا جائے تو، کہ اگر کوئی آ کر آپ کو روکتا ہے کہ اچھا کیوں آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیوں یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں فلاں آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم کہہ دیں کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. پوری آیت دیکھ لیجیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. سبحان اللہ، واضح دو ٹوک انداز میں بات کر دی گئی کہ آپ اپنی جگہ ہیں، ہم اپنی جگہ. کیونکہ آپ دیکھیں، جب آپ اس راہ میں آتے ہیں، اس فیلڈ میں آتے ہیں، تو آپ کو سب کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو آپ کی بات مان لیں گے، بعض اوقات ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ یہ کیا تم کام کر رہے ہو، یہ کس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہو، چھوڑو یہ، اور یہ سارے اختلافات کی وجہ سے بہتر ہے کہ کام کیا ہی نہ جائے. اور آپ دیکھیں نا کہ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو پرابلم ہے وہ کس وجہ سے، کہ ہمارے یہاں پر پرابلمس کو ڈسکس بہت کیا جاتا ہے. یعنی اگر ہم یہ جملہ کہیں کہ وی لو ڈسکسنگ پرابلم، تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اچھا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا، کیا تیر مار لیا آپ نے، کتنی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، کچھ نتیجہ کچھ نظر نہیں آتا، وہی دھات کے تین پارٹ، اور اتنا سب کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے اچھا تو گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ سارے پرابلمز کو فیس کرنا ہی نہیں پڑے گا. وہ فلاں تنظیم کیا کام کر رہی ہے، فلاں آرگنائزیشن کیا کام کر رہی ہے، انہوں نے ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، کیا نتیجہ نکلا، بیکاری تو ہوا، اتنی بڑی آرگنائزیشن کھول کر کیا فائدہ، پیسے ویسٹ گئے، ٹائم ویسٹ گیا، اس طرح کی باتیں. تو پرابلم ہم ڈسکس بہت کرتے ہیں لیکن ان پرابلمز کا حل نہیں نکالتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حل بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم جب لوگوں کو بلاؤ گے تو تم بلاتے رہو، تم ثابت قدم رہو، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. اور ولا تتبع اہواءہم، ان لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اب آپ سوچیں کہ انصاف کیا ہو سکتا ہے، کہ ہم ساری گروہ بندیوں سے الگ رہ کر بے لاگ انصاف پسندی اختیار کرنے کے اوپر مامور کیے گئے ہیں. میرا یہ کام نہیں ہے کہ کسی گروہ کے حق میں اور کسی کے خلاف تعصب برتوں، میرا سب انسانوں سے تعلق یکساں ہے، اور وہ ہے عدل و انصاف کا تعلق. جو بات حق ہے میں اس کا ساتھی ہوں، خواہ وہ غیروں ہی نے کیوں نہ کہی ہو، اور جس کی جو بات حق کے خلاف ہے میں اس کا مخالف ہوں، خواہ وہ میرے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. سبحان اللہ. تو جو بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، ایون اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر کام کرتے ہیں خدمت خلق کا، کہ وہ کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، کہیں پر زلزلہ آیا ہے اور وہ اس وقت کام کر رہے ہیں فیلڈ میں، تو آپ ان کو ضرور سپورٹ کریں، کیونکہ یہ کام تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا ان کو جملہ، کہ آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. تو یہ کام آپ نے کب کیا؟ جب ابھی آپ کو نبی نہیں بھی بنایا گیا تھا. یہ سب کام آپ غیر مسلموں میں کرتے تھے، مشرکین کے ساتھ کرتے تھے. تو نیکی کے کاموں میں اگر مشرکین کا بھی ساتھ دینا پڑے، تو وہی تو ہمارا اخلاق ہوگا جس کی بنا پر وہ ہمارے دین کی طرف آئیں گے. وہ دیکھیں گے کہ ہاں، مسلمان اس طرح سے حق پسند ہوتے ہیں، عدل کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اور یہی تو ہمارا کام ہے. اصل چیز ہمیں تو جو اچھے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے. اور بہت سارے ایریاز ہیں، بہت سارے فیلڈ ہیں. یہ سوچ کے شروع نہیں کرنا کہ اس نے شروع کیا تو میں بھی شروع کروں، نہیں. ہاں، اگر نیکیوں میں سبقت کرنے کی بات ہے، ہیلدی کمپٹیشن، وہ ایک الگ بات ہے کہ نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے. اور یہ جو مسائل آتے ہیں، جب راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو اس سے تو انسان جاگ جاتا ہے، اس سے اور مزید اس انسان کو موٹیویشن ملتی ہے. جب مسائل آتے ہیں تو ان کا حل سوچیں، نہ کہ اس کو ڈسکس کریں. اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. تو یہ پرابلمز مزید آپ کو اپنے کام میں سنجیدہ بنا دیتے ہیں، آپ کو اس راہ میں مکمل طور پر اپنے تمام ایفرٹس لگا دینے ہیں، نان اسٹاپ کام کرنا ہے. اسلام کا کام ہماری ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری بھلا یہ کیسے ہوگا؟ اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ میری ذات اگر نیچے جاتی ہے تو جائے کوئی بات نہیں، اسلام کو سربلند کرنا ہے ہمیں، اس راہ میں مسائل تو آئیں گے، انسان ان مسائل کا حل سوچتا رہے، اور جب مسائل آئیں گے تو وہ جاگا رہے گا، مزید کام کرنے کا اس کو حوصلہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی اس میں. جو لوگ اللہ کی راہ میں استقامت دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرماتا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا، اور جو پیچھے بات کی گئی تھی پیچھے کے سورے میں، سورہ فصلت میں، کہ اس میں دعوت کی بات تھی، اور دعوت میں صبر کرنے کے لیے کہا گیا کہ جب آپ دعوت دین کا کام کریں گے تو اس وقت آپ کو صبر لازمی ہے. اور یہاں پر جو ہے اقامت دین کی بات کی گئی ہے کہ اب جو ہے دعوت جب آپ دیں گے تو آپ کو گھر گھر جانا پڑے گا، دروازے کھٹکھٹانا پڑے گا، اس میں آپ کو کسی کی باتیں بھی سننی پڑتی ہے، کوئی آپ کے منہ پر دروازہ بھی بند کر سکتا ہے، لیکن آپ کو صبر کرنا ہے. لیکن جب اقامت دین ہوگا تو اس میں پھر عدل اور انصاف ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی نئی آرگنائزیشن کوئی اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو ایسی فیلڈ چوز کریں جہاں کام نہیں ہو رہا ہے یا اس کام کی مزید اور ضرورت ہے. اہل کتاب نے کیوں اللہ کے رسول کے ساتھ بغض برتا، کیوں آپ کی بات نہیں مانی؟ اصل میں انہوں نے دین کے کام کو ایک بزنس بنا لیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ انہیں کا ہولڈ ہو، ہر کسی کے پاس اگر دین کا علم آ جائے گا تو ان کی دکانیں کیسے چمکیں گی، ان کا بزنس کیسے چلے گا، لوگ فتاوا پوچھنے ان کے پاس کیسے آئیں گے، ان کی ویلیو، ان کی اہمیت کیسے باقی رہے گی. لہٰذا ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مخالفت کی، کیونکہ جو اہل کتاب کے علماء تھے، جو ربائی جن کو کہا جاتا تھا، وہ ہولڈ رکھتے تھے، لوگ ادھر ادھر نہیں جاتے تھے، لوگ سارے ان کے پاس جاتے تھے. تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ اللہ کے رسول کتاب کی تعلیم کو عام کرتے ہیں تو پھر لوگ تو ادھر چلے جائیں گے، ہماری طرف تو کوئی نہیں آئے گا. تو انہوں نے مارکیٹ میں اپنی ویلیو کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کے رسول کی صرف مخالفت برائے مخالفت کی، ادروائز کوئی اور ریزن نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، کام کی مخالفت کرتے رہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کام کو آگے بڑھاتے رہنا ہے، یہ کام کرتے چلے جانا ہے جیسے بھی ہو سکے، اور اس کام کو ہر ایک تک پہنچانا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، غریب ہو امیر ہو، نیک ہو بد ہو، کسی کے حقوق ہو معاشرے میں نہیں دیے جا رہے ہوں، کمزور ہو، وہ سب تک ہم کو یہ پیغام پہنچانا ہے. اور پھر یہ بات ہمیں سب کے سامنے واضح کرنی کہ جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے، جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، اور جو جرم ہے وہ سب کے لیے جرم ہے. کیونکہ بعض اوقات جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم دب جاتے ہیں، کچھ جو معاشرے میں اثر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے ہماری زبانیں نہیں کھلتی ان کی غلطیوں کو بتاتے ہوئے. تو نہیں، سارا سب کے لیے ایک جیسے احکام ہیں. جو غلط چیز ہے اس کو ہمیں غلط بتانا ہوگا، جو اچھی چیز ہے ہمیں یہ اس کو بتانا ہوگا، اور ہمیں عدل پر خود قائم رہ کر یہ کام کرتے رہنا ہے، ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس دعوت دین کے کام کو مرتے دم تک کرتے چلے جانا ہے. کیونکہ یہاں پر واضح دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کیونکہ مجھ سے آپ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اور آپ سے میرے بارے میں سوال نہیں ہوگا، میں اپنے ہی کام کی جواب دے رہوں گی، آپ اپنے کام کے لیے جواب دے رہیں گے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے آخرت میں، آپ خود یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سی چیز آپ کے لیے آخرت میں فائدہ دے سکتی ہے، تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم سے یہ کام لے لے بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی ہٹ دھرمی کے، اور ہمیں اس کام میں استقامت دے. پھر وہی والی بات ہے، ایک بار پھر ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں کھینچا تانی نہیں کرنی ہے اللہ کے لیے. کبھی ہمیں یہ سننے کو نہ ملے کہ فلاں آرگنائزیشن کے لوگ، فلاں انسٹیٹیوٹ کے لوگ لوگوں کو صرف اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسری جگہ جانے سے روکتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جہاں جا کر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، سیکھنا چاہ رہا ہے، پلیز اس کو جانے دیجئے. اگر اسے لگتا ہے کہ ہاں یہاں صحیح بات ہے، وہ ادھر آتا ہے تو موسٹ ویلکم. لیکن اگر وہ کوئی اور ادارے میں جا کر کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی اور لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے، تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. آپ اس کو سپورٹ کریں، آپ اسے گائیڈ کریں، آپ اسے بتائیں کہ کام کو اور کس طرح سے اچھے سے کیا جا سکتا ہے. آپ اسے آفر کریں کہ آپ کو ہماری کیا مدد کی ضرورت ہے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ انہیں کوئی چیز پرووائڈ کرنا ہے، آپ اس کو پرووائڈ کریں. اگر وہ مالی طور پر کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، آپ اس کو وہ دیں. اگر اسے کوئی قرآن چاہیے کسی طرح کا، آپ اس کو اس سلسلے میں مدد دیں. جو بھی مدد چاہیے آپ ضرور کریں، لوگوں کی جہاں جہاں پر بھی نیکی کا کام ہو رہا ہو آپ ضرور ان کا تعاون کریں۔ ہاں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایسی جگہ آپ تعاون نہ کریں جو کہ گناہ اور بدعت کے کام ہیں۔ ہمیں اپنا عقیدہ بھی درست رکھنا ہے اور دوسروں کے عقیدے کو بھی سنوارنا ہے تاکہ آخرت میں ہمیں کامیابی ملے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ کیونکہ آگے جو بات آیتیں آئیں گی سورے میں، شورا کا جو لفظ آیا ہے، تو اس کام میں، نیکی کے کام میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بات پر قائم رہنے والا بنائے، جو صحیح بات ہے اس پر، اور اگر کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہو تو ہم سے درگزر فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔